أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. السلام علیکم ناظرین, سب سے پہلے میں آپ تمام ناظرین کی خدمت اقدس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیۃ تبریک عرض کرتا ہوں. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے, نور الریا ٹی وی ماہ مبارک کے حوالے سے مختلف پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتا آ رہا ہے تاکہ آپ ماہ مبارک کی فیوز و برکات سے صحیح معنی استفادہ کر سکیں. اسی طرح اسی سلسلے کی آج ایک کڑی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرہ مبارک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان مولانا ہادی ولایتی صاحب. کہ میں سب سے پہلے آغا صاحب کو نور ولایت ٹیم کی طرف سے اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر تشریف لائے. خوش آمدید.
بہت شکریہ, جزاکم اللہ.
میں سب سے پہلے سوال آپ کروں گا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حالات کے بارے میں, کہ کن حالات میں امام نے اپنی امامت کا آغاز کیا.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہم الصلاۃ والسلام مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو سوال آپ نے کیا ہے کہ وہ حالات کیا تھے کہ جس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی گزار رہے تھے, اگر امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو تقریباً تین حصوں میں ہم امام کی زندگی کو تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا, یعنی سن 11 ہجری تک کا زمانہ. دوسرا زمانہ وہ ہے کہ جو امیر المومنین کی امامت کے زمانے میں ہے, کہ جس میں ابتدائی حصہ وہ زمانہ ہے کہ جب امیر المومنین خلافت سے محروم کر دیے گئے, اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کو خلافت دی گئی لوگوں کی جانب سے, اور پھر وہ 6 ماہ کا مختصر عرصہ جس میں خود امام علیہ الصلاۃ والسلام نے خلافت سنبھالی اور اس کے بعد صلح کا واقعہ پیش آیا. اور اس کے بعد تیسرا حصہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا صلح کے بعد کا حصہ ہے, کہ صلح کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح سے زندگی گزاری. ان تین حصوں میں اگر امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا بنیادی ترین مقصد ہدایت ہے. اگر آپ امیر المومنین کے ساتھ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں یا اس سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ ہر اس مقام پر کہ جہاں پر لوگوں کی ہدایت کا مسئلہ ہے اگر کچھ افراد کو آگے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس میں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام, چاہے وہ مسجد میں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں تو وہاں پر ان کو اپنی گود میں بٹھا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, مباہلے کے میدان میں لے جا کر کے بتا رہے ہیں کہ مقام اور مرتبہ کیا ہے. متواتر حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کو اور ان کی امامت کو اور قیادت کو رسول گرامی اسلام نے بیان کیا ہے کہ میرے بعد یہ امت کی امامت اور قیادت امیر المومنین کے بعد امام حسن تک منتقل ہوگی. دوسرے حصے میں آئیں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ, تو امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کو دو عنصر بہت واضح طور پر امام حسن کی زندگی میں نظر آئیں گے. ایک عنصر امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت, کہ جب وہ عرصہ کہ جس میں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کو خانہ نشین کر دیا گیا یا امام علیہ الصلاۃ والسلام کو خلافت سے محروم کر دیا گیا, بہت سے ایسے امور تھے کہ جسے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام انجام نہیں دے سکتے تھے لیکن امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مقامات پر ان امور کو انجام دیا, کہ جس میں ایک خود امر یہ تھا کہ خلافت کو اور حق کے خلافت کو اور امیر المومنین کے اس حق کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. ہمارے پاس مختلف ایسے واقعات موجود ہیں کہ جس میں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد میں جا کر کے مختلف طریقوں سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جس ڈگر پر اور جس راستے پر تم امت مسلمہ کو لے کر کے چل رہے ہو اس کا اختتام اچھا نہیں ہوگا. اور دوسرا عنصر جو اس عرصے میں ہے وہ کیا ہے, وہ ایک مطیع کا عنصر ہے. کہ امام ہونے کے باوجود, سید شباب اہل الجنہ میں سے ہونے کے باوجود, رسول اللہ کے نواسے ہونے کے باوجود, امیر المومنین کے سامنے اس طرح سے متی ہے کہ جس طرح اطاعت کا حق ہے۔ اسی لیے اگر آپ تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ہی معمولی چند ورق ہیں کہ جو تاریخ دان لکھ پائے ہیں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی سے متعلق۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، ایک معمون کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، کسی بھی مقام پر آ کر کے لوگوں کے درمیان وہ کام نہیں کر رہے جو امیر المومنین کا کام ہے، بلکہ ان کی امامت کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر تیسرا مرحلہ کہ جو انتہائی سخت مرحلہ کہ صلح میں سے نکل کر کے جب وارد ہوئے اس تیسرے مرحلے کے اندر، اس کے بعد پھر لوگوں کی تربیت کا کام، اس کے بعد پھر معاشرہ سازی کا کام، اور اس کے بعد پھر ان تمام تر مقدمات کو طے کرنا کہ جن مقدمات کا نتیجہ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ اگر کربلا میں ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ آوان و انصار نظر آتے ہیں، وہ بنی ہاشم کے جوان نظر آتے ہیں، تو ان سب کی تربیت میں بنیادی اور کلیدی ترین کردار امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا۔
امام نے مقدمہ سازی کی،
امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مقدمہ سازی کی کہ جس دور سے اور جس زمانے سے امام حسن کو گزرنا پڑا، اب وہ زمانہ نہیں ہے امام حسین کے زمانے میں، اور امام حسین باقاعدہ مخالفت کرتے ہیں اس ظلم و جور کی اور اس غاصب حکومت کی جو اس وقت موجود ہے۔
ماشاءاللہ، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تو ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف جائیں گے، یعنی یہ امام کی ایک زندگی کا خلاصہ تھا۔ تو امام کی، چونکہ امام تمام کمالات کا مالک ہوتا ہے، تمام کمالات بدرجہ اتم امام میں پائے جاتے ہیں، تو ہم امام کی زندگی کا ایک مختصر تعارف چاہیں گے کہ ناظرین تک پہنچیں کہ امام کی زندگی کے کون کون سے عبادی پہلو آیا ہیں۔
دیکھیے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا پہلو ہے کہ امام کا رابطہ اپنے خدا کے ساتھ، اور دوسرا پہلو کیا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا؟ کہ لوگوں کے ساتھ امام کا رابطہ، معاشرے کے ساتھ امام کا رابطہ، کیونکہ اور مخلوق کے ساتھ۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہیں خالق نے بھیجا ہے مخلوق کے ہدایت کے لیے، تو ان کا رابطہ خالق کے ساتھ بھی بہترین اور ان کا رابطہ مخلوق کے ساتھ بھی بہترین۔ اب چند ایک چیزیں میں نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں تو بہت کم مواقع ہیں کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہمیں ملتے ہیں اس زمانے کے جس میں امیر المومنین امام ہیں، لیکن عمومی طور پر جو چند ایک باتیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادی پہلو کے حوالے سے ذکر ہوئی ہیں، تاریخ لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ زہد و عبادت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کس مقام پر ہے؟ کہا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل حج کیے، اور میں انشاءاللہ بعد میں وہ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوسرا تاریخ لکھنے والا کہتا ہے کہ اکثر دیکھا گیا کہ نہ صرف پیدل حج بلکہ پابرہنا امام علیہ الصلوۃ والسلام حج پر جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد تاریخ لکھنے والا کہتا ہے کہ جب بھی کبھی موت کا تذکرہ ہوتا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہونا چاہتے تھے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ یعنی یہ وہ خالق سے رابطہ ہے کہ میں کس کے حضور میں جا رہا ہوں، میں کس کے پیش خدمت جا رہا ہوں، وہ کون ہے کہ جس کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، وہ حاضر و ناظر پروردگار، اس کی معرفت،
یہ اوج معرفت۔
اس کے بعد کہا جب بھی جنت و جہنم کو یاد کرتے اضطراب کی کیفیت امام کے اندر ایجاد ہو جاتی اور پروردگار سے دعا کرتے، پروردگار تو مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جنت کی طرف لے کر کے جا۔ کون سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے کہ جنہیں رسول اللہ جنت کے جوانوں کے سردار کہہ کر کے مخاطب کر رہے ہیں، لیکن پروردگار کے حضور وہ تواضع، پروردگار کے حضور اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھنا کہ پروردگار سے طلب کر رہے ہیں، پروردگار تو مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر۔ اور اس کے بعد تاریخ لکھنے والا کہتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو جس مقام پر بھی اس آیت تک پہنچتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا، فوراً کہتے تھے لبیک اللہم لبیک،
سبحان اللہ۔
یعنی یہ وہ مقام کہ اے پروردگار تو مجھے بلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یہ حسن مجتبیٰ تیری خدمت میں حاضر۔ اقامہ نماز، کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی گیا اس نے دیکھا کہ امام ذکر و مناجات و تسبیح اور نماز میں مصروف ہے۔ بعض روایات نے یہ لکھا کہ حتیٰ آدھی رات کے وقت کوئی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے گیا تو دیکھا امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں موجود۔ اور پھر اس کے بعد اسٹینڈرڈ بھی فراہم کیا کہ اگر ہمارے شیعوں کو چیک کرنا چاہتے ہو تو کس طرح سے چیک کرو، کا امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، کہ اگر ہمارے شیعوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو وہ نماز کے اوقات کی کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ روزہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اکثر حصہ روزہ میں گزرتا تھا، اور خود فرماتے ہیں کہ من صام عشرت اشہر رمضان، جو دس متواتر رمضان کے مہینے روزے رکھے، یعنی دس سال رمضان کے روزے رکھے، متوالیاتن ایک کے بعد ایک، دخل الجنہ، و جنت میں داخل کیا جائے گا۔ قرآن کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا انس، قرآن کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اور رابطہ، یعنی واقعاً ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دو طرفہ رابطہ، امام کا قرآن کے ساتھ رابطہ اور قرآن کا امام کے ساتھ رابطہ۔ فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن، جو قرآن کی تلاوت کرے گا، فقد استدرج النبوت بین جنبیہ، ایسا ہے جیسے اس کے سامنے نبوت موجود۔ یعنی یہ قرآن کیا ہے؟ یہ نبوت کا خلاصہ ہے، یہ نبوت کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، ایسا ہے جیسے اس پر نبوت نازل ہو رہی ہے، لیکن غیر انہ لا یوحى الیہ، لیکن اس پر وحی نہیں ہو رہی، وحی ایک دفعہ محمد مصطفیٰ پر ہو چکی ہے، لیکن یہ جو وحی شدہ کتاب قرآن کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے، گویا ایسے ہے جیسے تم پر نبوت آ رہی ہے، اسے اس طرح سے لو، اتنا سیریس لو، اتنا سنجیدہ لو اس قرآن کو اپنی ہدایت کے لیے۔ دعا، دعا جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار متعال دعا کا دروازہ تو کھولے لیکن اجابت کا دروازہ بند کر دے؟ کہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار متعال عمل کا دروازہ تو کھولے لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دے؟ فرماتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار شکر کا دروازہ تو کھولے لیکن اس کے نتیجے میں نعمت کی افزائش کا دروازہ بند کر دے؟ کتنا خوبصورت کلام، یہ افراد کی تربیت ہو رہی ہے، یہ معاشرہ سازی کا کام ہو رہا ہے، کہ جسے علماء نے اور محققین نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ واحد کام ہے کہ جو ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی 250 سالہ زندگی میں ایک دن کے لیے بھی تعطل کا شکار نہیں ہوا، افراد سازی اور معاشرہ سازی۔ کبھی جنگ ہے، کبھی قیام ہے، کبھی صلح ہے، کبھی ولی عہدی ہے، لیکن یہ وہ کام ہے جو مستقل اور مستمر طور پر جاری، ایک لمحے کے لیے بھی تعطل نہیں۔ اور اس کے بعد آخری زیارت یعنی حج، کہ جسے امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کا خاصہ سمجھا جاتا ہے، یعنی ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں وہ شخصیت جس نے سب سے زیادہ فرمایا کہ ان الحسن ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام حج 25 حجۃ ماشیا،
سبحان اللہ،
25 حج امام علیہ الصلاۃ والسلام نے پیدل کیے ہیں پاپیادہ، اور تاریخ لکھنے والے نے لکھا کہ اس حالت میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کیا کہ اپنی سواری کو ساتھ ساتھ کھینچتے چلے جاتے تھے، سوار نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ وہ معرفت کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کس کے حضور میں جا رہا ہوں، وہ پروردگار، وہ تمام تر صفات کمالیہ کا مالک، اس کے بارگاہ میں جا رہا ہوں،
تاکہ دشمن یہ بھی نہ سمجھے کہ حسن کے پاس سواری نہیں ہے، سواری بھی ساتھ ہوتی،
لیکن اس کے باوجود پاپیادہ، تاکہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہو سکیں کہ جس طرح حاضر ہونے کا حق ہے۔ یہ چند ایک تاریخ سے چیزیں تھیں امام علیہ الصلاۃ والسلام کے عبادی پہلو کے حوالے سے،
عمدہ خداوند متعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، کہ ان بہترین باتیں تھیں جو ناظرین تک آپ نے پہنچائیں، اور ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے جس طرح معصومین نے معاشرہ سازی کی ہے، ہم انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح معاشرے میں ان چیزوں کو رواج دیں۔ تو اسی طرح جس طرح آپ نے عبادی پہلوؤں پر روشنی ڈالی، میں یہ چاہوں گا کہ امام کی اخلاقی پہلو بھی سامعین کے سامنے ہوں، کہ معاشرے میں کس طرح امام نے اخلاقی پہلوؤں کو، کس طرح امام نے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے لوگوں کو خدا کی طرف اور احکام خدا کی طرف متوجہ،
وہ جس طرح سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک امام علیہ الصلاۃ والسلام کا رابطہ اپنے پروردگار کے ساتھ اور دوسرا رابطہ مخلوقات کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی یہ رابطہ منقطع نہیں ہوا، ہمیشہ امام معاشرے کے دل میں قرار پائے ہیں، کبھی اپنے آپ کو معاشرے سے جدا نہیں کیا۔ اور خود یہ بھی ایک کمال ہے کہ وہ شخصیت کے جس کے خلاف سالہ سال بنو امیہ کی تمام تر مشینری استعمال ہوئی ہو اور پروپیگنڈا کیا گیا ہو، اس شخصیت کے تمام تر اختیارات کو استعمال کیا گیا ہو، اس شخصیت کے کمالات اس طرح سے ابھر کر کے سامنے آئے، یعنی واقعاً اگر انسان سوچے اور فکر کرے تو امام کی زندگی کی حقیقت کیا ہوگی، یہ تو اتنے پروپیگنڈے کے بعد وہ کمالات ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، وہ حقیقت جس طرح امام نے زندگی گزاری ہوگی وہ کتنی اعلیٰ۔ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، کسی کو بھی، تاریخ لکھنے والے نے لکھا، کسی کو بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کمتری کا یا حقارت کا احساس نہیں ہوتا تھا، ہر شخص کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے تھے، ہر شخص کو عزت نفس اس کی ملحوظ رکھی جاتی تھی، اس کو احترام دیا جاتا تھا۔ ایک کنیز نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کے ایک پھول تحفے میں دیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ کنیز نے کہا اتنی چھوٹی سی بات پر آپ مجھے آزاد کرنے کا، میرے پروردگار نے مجھے اس طرح سے ادب سکھایا ہے، یہ میرے پروردگار کی تربیت کا نتیجہ اور اثر ہے کہ جو میری سیرت میں آپ دیکھ رہے ہیں، کہ ایک پھول کے بدلے میں میں آپ کو آزاد کرتا ہوں. یہ لوگوں کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہے. کہا کہ ایک مقام پر امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, ایک فقیر آ گیا. فقیر کی کیا حیثیت ہوتی ہے معاشرے کے اندر, یعنی ہمارے یہاں پر بھی اگر کوئی فقیر آ جائے گاڑی میں, کس طرح سے اسے جھڑک دیا جاتا ہے, کس طرح سے اسے بھگا دیا جاتا ہے. فقیر آ گیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, امام سے کچھ مانگا, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے عطا کیا. لیکن یہ وہ مقام نہیں ہے امام کے اخلاق کا, بلکہ امام کے اخلاق کا مرحلہ اس سے بڑھ کر ہے. جب اس فقیر کو عطا کر دیا, اس کے بعد کہا کہ بھائی میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں, جب تو آیا ہے تو یہ وہ وقت ہے کہ جب مجھے اٹھ کر کسی اور کام سے جانا ہے, اگر تو اجازت دے تو میں کسی اور کام سے جاؤں. یہ احترام لوگوں کو, یہ ادب, یہ طریقہ کار, یہ روش امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں. نہ صرف یہ کہ اس کی حاجت کو پورا کیا, اسے عطا کیا, بلکہ اس کو عطا کرنے کے بعد ایسے احساس نہیں ہونے دیا امام نے جیسے اس پر احسان کیا ہو, بلکہ جس طرح سے ایک امیر سے, ایک معاشرے کے عزت مند فرد سے اجازت لی جاتی ہے, اسی طرح سے اس فقیر سے اجازت طلب کی جا رہی ہے. یہ وہ مقام سخاوت. کسی نے آ کر کے سوال کیا, مولا کتنا عطا کریں گے, کتنا دیں گے اللہ کی راہ میں؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ جب میں خود پروردگار متعال کی بارگاہ میں سائل ہوں اور کوئی اور سائل میرے دروازے پر آئے تو میں اسے منع کر دوں.
سبحان,
جب میں خود اللہ کی بارگاہ میں سائل ہوں تو میں کسی اور سائل کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ خود ایک واقعات ہیں کہ جس میں اس وقت وارد ہونے کا شاید موقع نہ ہو, کہ کس طرح سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. تواضع. جا رہے امام علیہ الصلوۃ والسلام, فقراء بیٹھے ہوئے. اس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے, ایک احترامن تکلف میں. ان فقراء نے کہا امام آئیے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنی سواری سے نیچے اتر کر اور کہا پروردگار متعال تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور لکھنے والے نے لکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کے سوکھی روٹی کھائی کہ جو وہ کھا رہے تھے. یہ تواضع. کیونکہ ایک ایک فرد امام کے لیے اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اللہ کا بندہ ہے. ان کے نزدیک معیار یہ نہیں ہے کون بڑا ہے, کون چھوٹا ہے, کون پیسے والا ہے, کون غریب ہے, کون فقیر ہے, نہیں, بلکہ کیونکہ اللہ کا بندہ ہے اس لیے قابل احترام ہے, اس لیے اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھا جانا چاہیے, وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ, یعنی آپ خود تصور کیجئے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام, یہ خود ایک پہلو ہے امام کی زندگی کا, کہ وہ گھر کے جس میں امام امیر المومنین کے حق کو غصب کر لیا گیا ہو, اور ایک خاندان کے جس پر مستقل کبھی جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہوں, ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو, اس خاندان کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے بچایا ہے, ان کے روحیے کو کس طرح سے حفظ کیا ہے, ان کے جذبات کو کس طرح سے بچا کر کے رکھا ہے. یعنی یہ خاندان آپ تصور کیجئے معاشرے میں, کہ جس کے خلاف حکومت سال ہر سال بلکہ سینکڑوں سال تک پروپیگنڈا کرتی رہے, اور نماز جمعہ کے ممبروں سے اس پر جو ہے وہ سب و شتم کیا جاتا رہے, اس خاندان کی کیا حالت ہو جانی چاہیے. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاندان کو منسجم رکھا.
سبحان اللہ. یعنی تمام تر حکومتی اختیارات کے ہوتے ہوئے اور اس پروپیگنڈے کے باوجود امام نے خاندان کو منتشر نہیں
ہونے دیا, منسجم رکھا خاندان. اپنے والدین کے ساتھ امام کا تعلق اور رابطہ, رسول اللہ کے ساتھ رابطہ اور تعلق, یہ وہ اخلاقی پہلو. رسول اللہ کے ساتھ جاتے ہیں مسجد میں, واپس آتے ہیں, حضرت زہرا سوال کرتی ہے کیا سن کر کے آیا کر کے اپنی والدہ کے لیے بیان کرتے ہیں. امیر المومنین کے ساتھ رابطہ, کسی مقام پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین کی بات پر کوئی بات نہیں کی, کسی مقام پر سبقت لینے کی کوشش نہیں کی, کسی مقام پر کوئی کلام نہیں فرمایا جب تک امیر المومنین زندہ رہے. یہ والد کا احترام, یہ والدہ کا احترام. اپنے والد کو بلاتے تھے تو امام کی کنیت گرچہ ابو الحسن ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی, لیکن جب بلاتے تو احتراماً ابو الحسین کہہ کر کے بلاتے تھے. یہ ادب, یہ طریقہ. اس کے بعد اپنے خانوادے کے ساتھ, اپنی زوجہ کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اور رابطہ, یعنی وہ تمام تر وظائف جو پروردگار متعال کی جانب سے بیان کیے گئے اسے بہترین طریقے سے ادا کرتے تھے. حتیٰ ظاہری طور پر تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ ظاہری طور پر جو زوجہ کے پروردگار متعال نے حقوق رکھے ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے, داڑھی میں خضاب کیا کرتے تھے. کسی نے سوال کیا کہ یہ حق ہے زوجہ کا.
سبحان اللہ.
اس کے بعد لوگوں کے ساتھ امام کا برتاؤ, عام لوگوں کے ساتھ, حتیٰ دشمنوں کے ساتھ. واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ آیا شخص اور اس نے آ کر کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو, ان کے والد ماجد کو برا بھلا کہنا شروع کیا. کیا طریقہ, اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا, اگر تو بے گھر ہے مدینے میں میں تجھے رہنے کی جگہ دوں گا, اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے. کہتا ہے کہ جب میں مدینے میں آیا تھا حسن سے زیادہ دشمنی میرے دل میں کسی شخص کے لیے نہیں تھی, اور اب جب مدینے سے جا رہا ہوں تو حسن سے زیادہ محبت میرے دل میں کسی شخص کے لیے. اس طرح لوگوں کو اپنی طرف اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ. اس کے بعد مدد کرنا لوگوں کی, کس طرح سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے, جو ضرورت مند آیا اس کو عطا کیا, حتیٰ اگر اپنے پاس نہیں ہے تو. ایک واقعہ بہت ہی جالب تاریخ لکھنے والے نے لکھا کہ امام کے پاس آیا اور امام سے آ کر کے اس نے کوئی سوال کیا, مولانا کہ میرے پاس نہیں ہے لیکن میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے تو کچھ حاصل کر سکتا ہے. یعنی نہیں ہے تو پروردگار متعال بھی تقاضا نہیں کرتا اگر تمہارے پاس نہیں ہے, لیکن چونکہ احساس کر رہے ہیں اس کی ضرورت کو. کہا کہ جا خلیفہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور ابھی تک اس سے کسی نے صحیح طرح سے جا کر کے تعزیت نہیں کی, جا اور جا کر کے خلیفہ کے ساتھ اس طرح سے تعزیت کر, یہ الفاظ اس کے لیے ادا کر. امام نے پورے الفاظ اس کو سکھائے اور جب جا کر کے کہا اس طرح سے تعزیت کر, وہ تجھے خوش ہو کر کے عطا کرے گا اور تیری ضرورت پوری ہو جائے گی. وہ شخص گیا اور اس نے جا کر کے خلیفہ کے سامنے وہی الفاظ دہرائے, خلیفہ نے کہا نہیں یہ تیرے جملے نہیں ہیں, بتائیے کس سے سیکھ کر کے آئے. اس نے کہا یہ مجھے حسن مجتبیٰ نے سیکھا, اس نے عطا کیا اس کی ضرورت پوری ہو. عجیب طریقہ, عجیب کردار. اس کے بعد ایک خصوصیت جسے تاریخ لکھنے والوں نے متواتر یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکھا, وہ یہ کہ ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ, جو بھی حالات ہوں چہرے پر مسکراہٹ. کیوں؟ کیونکہ پروردگار متعال سے رابطہ اچھا ہے, وہ دیکھ رہا ہے حالات کا کیا ہے. اس کے حضور ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. ایک شخص آیا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور عرب کا بدو تھا اور بہت ہی زیادہ بے ادبی کے انداز میں. امام نے کہا تو بھوکا ہے, کہاں امام نے کھانا رکھا اس کے سامنے, عجیب بے ادبی کے انداز میں امام کے سامنے کھانا کھانے لگا. امام اس کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے, کہنے لگے کہ شخص بتا تو شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں شادی شدہ ہوں. کہنے لگا تیری کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگا میری 8 بیٹیاں ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو کھانا کھا, اور کھانا کھلانے کے بعد اس سے کہا گیا اس کے گھر والوں کے لیے بھی اسے کھانا دیا جائے اور اس کی ضروریات کے لیے بھی اسے عطا کیا جائے. یہ لوگوں کے ساتھ امام کا رابطہ, حتیٰ دشمنوں کے ساتھ. جس طرح عرض کیا ولید ابن عقبہ, کیا اس کا کردار ہے اس کو ابھی فی الحال بیان نہیں کرتا ہوں, لیکن جب پتا چلا امام کو مریض ہو گیا اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر, دشمن کی عیادت کے لیے, دشمن کی عیادت کے لیے اس کے گھر. تو یہ وہ کردار ہے کہ جس سے افراد سازی اور معاشرہ سازی کا کام امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیا, کہ اور یہی وہ کام تھا کہ جس سے ہمیشہ زمانے کا طاغوت گھبراتا تھا. ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں مختلف مقامات پر ملتا ہے کہ اس کسی بھی شخص نے جا کر کے اس وقت کے خلیفہ کے سامنے یہی کہا کہ ابدان پر اور بدن پر تو تیری حکومت ہے لیکن لوگوں کے قلوب پر آل محمد کی حکومت. کیونکہ بدن کو شاید زور زبردستی کے ساتھ تابع کیا جا سکتا ہے لیکن قلوب کو تابع نہیں کیا جا سکتا. قلوب اخلاق کے ذریعے تابع ہوتے ہیں, قلوب رفتار کے ذریعے تابع ہوتے ہیں, قلوب لوگوں کے احساس کے ذریعے تابع ہوتے ہیں. اور یہ ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاصہ تھا کہ جب بھی جہاں بھی رہے, چاہے صلح کی, چاہے قیام کیا, چاہے زندان میں رہے, چاہے ولی عہد قبول کی, جہاں پر بھی رہے افراد کے قلوب کو اس طرح سے اپنی مٹھی میں لے لیا کرتے تھے کہ اس زمانے کا طاغوت مجبور ہو جاتا تھا کہ ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرے. تو یہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا کہ جسے ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی
توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ان تھے بہترین مطالب تھے ناظرین. یہ ہمارے مہمان تھے مولانا قبلہ ہادی ولایتی صاحب جی, جو کہ انتہائی بہترین انداز میں آپ کے سامنے امام حسن کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرما رہے تھے. اور آج معاشرے میں چونکہ ہم شیعہ ہیں, ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم معصومین کی سیرت کی طرف متوجہ ہوں اور ان کی سیرت سے جو ہمیں درس حاصل ہوتے ہیں ہم صحیح معنوں میں ان پر عمل کریں, تاکہ خداوند متعالیٰ میں حقیقی معنوں میں ان کے پیروکاروں میں شمار فرمائیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.